یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
منگل 4 جون، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں عبداللہ فاروقی۔ حکومت پاکستان نے ذرائع ابلاغ کے لیے نئی پالیسی لانے کا اعلان کر دیا۔ ویج بورڈ کا اعلان عید کے بعد متوقع، لیکن کیا یہ صحافیوں کو قابل قبول ہوگا؟ صحافی رہنما بولی،
آج کے دور میں اگر ہم بات کریں کہ 7,000 یا 8,000 کا اگر ہم ویج بورڈ دے رہے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ اس کے اوپر کیا اتنا پاسبل ہے کہ گھر چلایا جا سکتا ہے۔
پاکستان بھر میں ایک دن عید منانے کا حکومتی منصوبہ ناکام، خود حکومتی جماعت نے صوبے میں علیحدہ عید منائی، کیا یہ حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے؟ تجزیہ کا،
سرکاری سطح پر ایک عید منائی جا رہی ہے اور باقی ملک جو ہے اس سے ڈفرینٹ ہے، تو بالکل یہ حکومت کے لیے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک امبیرسنگ سچویشن ہے۔
یہ سب موضوعات خبروں کے بعد، خبریں نازیہ گلزار کے ساتھ۔
پاکستان کے وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس آشیکاوان نے کہا ہے کہ عید الفطر کے بعد نئی میڈیا پالیسی تمام پریس کلبز کو بھیج رہے ہیں۔ لاہور پریس کلب میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پریس کلبز کی گرانٹس بحال کرنے جا رہے ہیں۔ فردوس آشیکاوان نے کہا کہ عمران خان کا نظریہ ہے پبلک ریلیف پروگرام، اور اگر کوئی شخص اس میں رکاوٹ بنے گا تو اسے اس عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جانب سے پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کی سزاؤں میں 2 ماہ کی خصوصی معافی کے اعلان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور پنجاب کی جیلوں سے 51 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے 2 ماہ کی معافی سے مجموعی طور پر 4,516 قیدیوں کی سزاؤں میں کمی ہوئی ہے۔ سوڈان کی فوج نے مظاہرین سے کیے گئے منتقلی اقتدار کے معاہدے کو منسوخ کر دیا ہے۔ ٹیلی ویژن خطاب میں عبوری فوجی کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان نے کہا ہے کہ بین الاقوامی نگرانی میں 9 ماہ کے اندر اندر انتخابات کرائے جائیں گے۔ فوج کی طرف سے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے ملک میں جمہوریت نماز، مظاہرین سراپائے احتجاج ہیں اور اقتدار سول حکومت کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی وکلاء کے ایک گروپ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یعنی جرائم کی عالمی عدالت سے اپیل کی ہے کہ وہ یورپی یونین کے ممبر ممالک کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مقدمہ چلائیں، جن کا ارتکاب انہوں نے بحیرہ روم میں پناہ گزینوں کے خلاف کیا ہے۔ ادھر یورپی یونین کی ترجمان نے کہا ہے کہ یہ یورپی یونین نہیں بلکہ انسانی سمگلرز تھے جنہوں نے پناہ گزینوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے نازیہ گلزار سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں چاند کی رویت پر اختلافات کی وجہ سے کئی عیدوں کے بجائے ایک عید منانے کے لیے جو ایپ متعارف کرائی گئی تھی اور اقدامات کیے گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اسے خود ہی اس کی حکومت کے گورنر اور وزیر اعلیٰ نے نظر انداز کر دیا۔ اس پر گفتگو کریں گے سیربین میں، لیکن پہلے آج کا سب سے اہم موضوع۔ پاکستانی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ذرائع ابلاغ کے شعبے میں نئی جہتیں متعارف کرائے گی، اور اس کام کے لیے اس نے چند فیصلے بھی کیے ہیں۔ ان فیصلوں میں سے چند کا اعلان آج پاکستانی وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس آشیکاوان نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے نئی میڈیا پالیسی لانے اور صحافیوں کے لیے ویج بورڈ لانے کا اعلان کیا۔
انٹرم ویج ایوارڈ آپ کا عید کے فوری بعد نوٹیفائی ہونے جا رہا ہے، اور پرماننٹ ویج ایوارڈ جو ہے ایک پراپر کنسلٹیشن کے بعد ہم اس کو ترتیب دے چکے ہیں۔ اس میں کچھ سٹیک ہولڈر سے میری کچھ پوائنٹ آف ڈیفرنس پہ کچھ وقت انہوں نے مانگا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب وہ ویج ایوارڈ سامنے آئے تو سب جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنے اور اس کی پاسداری کے پابند ہوں۔ ہم نئی میڈیا پالیسی عید کے بعد اس کی نوک پلک سنوار کے آپ کو بھی میں بھیجوں گی، پاکستان بھر کے تمام پریس کلبز کو ہم بھیج رہے ہیں وہ میڈیا پالیسی۔
حکومت عید کے بعد نوک پلک سوار کر جو نئی میڈیا پالیسی لا رہی ہے، اس میں ذرائع ابلاغ کے کارکنوں اور مالکان کے لیے کیا ضابطے طے کیے جا رہے ہیں؟ فردوس عاشقوان،
جو ہماری ایڈورٹائزمنٹ پالیسی ہے وہ ایک علیحدہ سیپریٹ پالیسی کی شکل میں ڈاکومنٹ ہے، جو ہماری میڈیا پالیسی ہے وہ ایک سیپریٹ ڈاکومنٹ ہے۔ میں ان دونوں کو مرج کرنے جا رہی ہوں، اور میڈیا پالیسی اور ایڈورٹائز پالیسی کا جو مین کمپوننٹ ہوگا کہ کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ پالیسی کے بعد میڈیا مالکان کو جو فنڈز حکومت کی طرف سے تھرو ڈیفرنٹ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ریلیز کیے جائیں گے، وہ نتھی کر دیے جائیں گے آپ کی سیلریز کے ساتھ، اور ایک سیلری سٹرکچر پلان ہوگا۔
یہ تھیں پاکستانی وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان۔ جس ویج بورڈ کا اعلان حکام نے کیا ہے وہ صحافیوں کو کتنا قابل قبول ہے؟ یہی سوال کیا میں نے صحافی اور نیشنل پریس کلب کی مجلس عاملہ کی رکن شازیہ نیر سے۔
جو گزشتہ گورنمنٹس تھیں ان میں بھی ویج بورڈ کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے، مذاکرات بھی ہوتے رہے ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا رہا ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے پرابلمز آ جاتے تھے کہ ویج بورڈ کی یا تو رقم بہت کم رکھی جاتی تھی، تو اس کی وجہ سے جو امپلائیز تھے ان میں بڑی تشویش پائی جاتی تھی۔ اب آج کے دور میں اگر ہم بات کریں کہ 7,000 یا 8,000 کا اگر ہم ویج بورڈ دے رہے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ اس کے اوپر کیا اتنا پاسبل ہے کہ ایک گھر چلایا جا سکتا ہے؟ تو وہ ویج بورڈ کی رقم کو اتنا کم کر دیا جاتا تھا کہ امپلائیز جو تھے وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہوتے تھے۔ کوششیں ضرور کی گئی ہیں، پریس کلب سے مشاورت کی گئی، یونین سے مشاورت کی گئی، تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا رہا ہے، اعلانات کیے جاتے رہے ہیں، لیکن جو بیچ میں ایکچوئل جو پرابلمس تھے ان کو سالو نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ویج بورڈ جو ہے وہ نافذ نہیں ہو سکے۔
اچھا یہ بھی بتائیے شازیہ کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک نئی میڈیا پالیسی ہم بنا رہے ہیں، جو کہ ہم اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو تو وہ پریس کلبس کو بھیجیں گے اور یونینز وغیرہ کو بھیجیں گے تاکہ اس پہ وہ اپنا ان پٹ دے سکیں، تو یہ میڈیا پالیسی کیا ہے اور آپ کے خیال ہے اس میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا؟
جو میڈیا پالیسی لائی جائے اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو رکھا جائے، جو کمیٹی بنائی جاتی ہے زیادہ تر وہ مالکان پہ مشتمل ہوتی ہے، اور مالکان جو ہیں وہ کبھی بھی جو ملازم ہے اس کا فائدہ نہیں، وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔
شازیہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ایڈورٹائزنگ پالیسی اور میڈیا پالیسی کو مکس کر رہے ہیں اور اس کو ہم کنڈیشنل کر رہے ہیں تنخواہوں کی ادائیگی سے، تو اس سے مسئلہ حل ہوگا؟
بالکل اس سے حل ہو سکتا ہے، یہ تجاویز پریس کلب کی طرف سے اور یونین کی طرف سے بارہا دی گئی ہیں وزارت کو، کہ جو اشتہارات دیے جاتے ہیں چینلز کو ان کو آپ تنخواہوں کے ساتھ مشروط کر دیں، کہ اس چینل کو گورنمنٹ کے ایڈز ملیں گے جو اپنے امپلائیز کی سیلریز جو ہے وہ ٹائملی کلیئر کر رہا ہوگا۔ تو اگر یہ ایڈورٹائزنگ جو میڈیا پالیسی ہے اور جو ایڈورٹائزنگ پالیسی، اگر ان دونوں کو مرج کر دیا جاتا ہے اور ان کو مشروط کر دیا جاتا ہے آپ کی سیلریز کے ساتھ، تو میرا خیال ہے جرنلسٹ کے 80% مسائل حل ہو سکتے ہیں۔
اور اچھا ایک آپ سے آخری سوال یہ کہ ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اکثر مجھ سے جرنلسٹ کہتے ہیں، وہ یہ کہ ان کے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ جو نیا پاکستان پروجیکٹ ہے وزیر اعظم کا، اس میں ہم صحافیوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے خیال میں یہی مطالبہ تھا صحافیوں کا؟
گزشتہ گورنمنٹ تھی اس میں یہ کوشش کی گئی کہ جو جرنلسٹ کا کوٹا ہوتا ہے، جو گورنمنٹ کے پلاٹس اور فلیٹس ہوتے ہیں، اس میں جرنلسٹ کا کوٹا 2% رکھا گیا، لیکن کوشش کی گئی کہ اس کوٹے کو 2% سے 1% پہ لایا جائے، اور یہ کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے، لیکن پریس کلب اور یونین کی طرف سے جب دباؤ گیا اور بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی گئی اور منسٹری کو پریشرائز بھی کیا گیا کہ ہمارا کوٹا جو ہے وہ اتنا ہی ہونا چاہیے، بلکہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے، آپ لوگ اس کو کم کر رہے ہیں۔
یہ تھی صحافی شازیہ نیر۔ اور اب ذکر کرتے ہیں اس موضوع کا جس پر آج سب سے زیادہ بات ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے پاکستان میں کئی عیدیں منانے کے رواج کو ختم کرنے کے لیے چاند کی رویت کے بجائے سائنسی بنیادوں پر چاند کی پیدائش کے طریقے پر عید منانے کا اعلان کیا تھا، اور کہا تھا کہ 5 جون کو پاکستان بھر میں عید منائی جائے گی۔ ہوا یہ کہ وفاقی حکومت کی اعلان کردہ عید سے صرف ایک روز قبل خود پی ٹی آئی کی ہی صوبائی حکومت نے خیبر پختونخوا میں آج عید منانے کا اعلان کر دیا، اور آج وہاں عید منائی بھی گئی۔ گزشتہ روز صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی نے عید کے چاند کا اعلان ان الفاظ میں کیا۔
پورے پاکستان کے اندر ایک ہی دن روزہ، ایک ہی دن عید، صرف ایک خیبر پختونخوا ہے اور ساتھ ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹ ہیں فاٹا کے، یہ کوئی عید کرتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، تو یہ بڑا تکلیف دہ بات ہے. پورے پاکستان میں لوگ خوشی ایک ہی دن مناتے ہیں، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو کہیں پہ بھی آپ کو یہ تفریق نظر نہیں آئے گی سوائے خیبر پختونخوا کے اندر. یہاں پہ مفتی پوپل زئی صاحب جب بھی اعلان کرتے ہیں تو وہ روزہ رکھتے ہیں، جب بھی اعلان کرتے ہیں عید کرتے ہیں. لیکن بڑے افسوس اور تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ ایک گلی میں عید ہوتی ہے، دوسرے گلی میں روزہ ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی حل ضرور ہونا چاہیے. اس کا بہترین جو میری ذاتی رائے ہے کہ مفتی پوپل زئی صاحب ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ جی وہ عید چاند بھی وہ دیکھ سکتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کی بہت ساری چیزیں صحیح بھی درست ثابت ہوئی ہیں، تو کیوں نہ ایک چینجز کر کے مفتی منیر صاحب کو آرام کرنے دیا جائے اور ان کی جگہ مفتی شہاب الدین پوپل زئی صاحب کو لایا جائے.
یہ تھے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی. ان کے اس اعلان کے بعد وفاقی حکومت کو اپنی ہی جماعت کی صوبائی حکومت کو وفاق کے فیصلے پر عمل کرنے کا حکم دینا چاہیے تھا غالباً، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری سامنے آئے اور سائنسی بنیادوں پر چاند نظر نہ آنے کی یا آنے کی شہادتوں کو مسترد کیا.
کیا آج چاند دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھا جا سکتا. کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ کہ آج چاند اور سورج کا جو غروب کا وقت ہے وہ بالکل ایک ہے، اور چاند جو ہے وہ ویزیبل نہیں ہے. کل جو چاند ہے وہ تقریباً 28 گھنٹے کا ہوگا اور ویزیبل ہوگا.
یہ دونوں رہنماؤں نے یہ باتیں کل یعنی گزشتہ روز کی تھیں. اس کے علاوہ فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے چاند کے نظر آنے کی شہادتیں دی ان کے خلاف مقدمے چلائے جانے چاہیے. اس سے قبل بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں عید الگ منائی گئی ہو، لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ وفاق اور صوبے میں ایک ہی پارٹی کی حکومت ہو اور دونوں جگہ پر سرکاری سطح پر الگ الگ عید منائی گئی ہو. کیا یہ پارٹی کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی ہے؟ اسی موضوع پر گفتگو کے لیے میں نے رابطہ کیا تجزیہ کار فراز ضیاء سے اور ان سے پوچھا کہ اس معاملے میں کیا پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی؟
جی بظاہر تو کچھ ایسا لگ رہا ہے، لیکن ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ خبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کی بھی مرضی اس میں شامل. تو ایک طرح سے سرکاری سطح پر جو صوبے میں عید منائی گئی ہے اس کو وفاق کی بھی ایک لگ رہا ہے کہ ان کی بھی اس میں مرضی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں وہ کچھ عرصے سے اور رمضان کے شروع ہونے کے بعد سے تو بہت ایکٹیولی یہ بات کر رہے تھے کہ اس دفعہ عید جو ہے وہ کس طرح سے منائی جائے گی. ایک قمری کیلنڈر ترتیب کیا جائے گا جو کہ ایک جائز بات ہے، لیکن یہ کافی بڑا فیصلہ تھا مجھے لگتا ہے.
اب اگر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شاید وزیر اعظم کی اس میں مرضی بھی شامل تھی، تو اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ ایک طرف تو آپ ایک عید امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف خود ہی دوسری عید کی اجازت دے رہے ہیں؟
جی بالکل ہے، اور یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے مسائل حکومت جو ہے وہ اس وقت فیس کر رہی ہے، اور کچھ مہینوں سے وہ بہت زیادہ واضح نظر آ رہی ہیں ان کی ناکامی. کابینہ میں رد و بدل کی گئی، معیشت جو ہے اس کو وہ نہیں ٹھیک کر پا رہے، کچھ سیاسی ڈیولپمنٹس اور ایسی ہو رہی ہیں جن پر حکومت لوگوں کو مطمئن کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. تو اب یہ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے کہ یہاں پہ ابھی اب جو ایک قومی ریاست کا تصور ہے، اور جب سے ایک مرکزی رویت ہلال کمیٹی بنی تھی تو یہ ایک بحث تو جاری ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن عید منائی جائے، لیکن یہ ضرور ہوتا تھا کہ سرکاری سطح پر کم از کم ایک عید منائی جائے، اور اس دفعہ سرکاری سطح پر ایک عید منائی جا رہی ہے اور باقی ملک جو ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہے. تو بالکل یہ حکومت کے لیے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک امبیرسنگ سچویشن ہے یہ.
اب جب یہ معاملہ ہو بھی گیا تھا، اور چلیں اگر یہ مان بھی لیں کہ وزیر اعظم نے خاص وجوہات کی بنا پہ اجازت دے بھی دی تھی، تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی آدمی آتا اور وہ بتاتا کہ جی یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے؟
جی بالکل بالکل، اور یہ آپ دیکھیں کہ جو وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں فواد چودھری صاحب، یہ ہمیں نظر ایسا ہی آ رہا ہے کہ یہ کچھ ناراض ہیں حکومت سے جب سے کہ انہیں انفارمیشن کی منسٹری سے ہٹایا گیا ہے. تو وہ جو ہے اب دو وزیروں کے درمیان، دو وفاقی وزیروں کے درمیان بھی لڑائی ہے موجودہ اور پچھلے.
یہ تھیں تجزیہ کار فراز ضیاء. اسی کے ساتھ ہی سیربین اپنے نصف کو پہنچا. کھیلوں کی خبروں کے بعد دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے.
سیربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شمشاد آفریدی۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کے 7ویں میچ میں آج سری لنکا اور افغانستان کی ٹیمیں کارڈف میں مد مقابل ہیں۔ اس وقت میچ بارش کی وجہ سے روک دیا گیا ہے۔ بارش شروع ہونے سے قبل سری لنکا نے افغانستان کے خلاف 33 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 182 رنز بنائے تھے۔ گزشتہ روز کھیلے گئے ورلڈ کپ کے 6ویں میچ میں پاکستان نے انگلینڈ کو 14 رن سے شکست دی تھی۔ ادھر جنوبی افریقہ کے فاسٹ بالر ڈیل سٹین کندھے میں تکلیف کے باعث ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے اسام الحق قریشی اور ان کی یوکرائن کی جوڑی نادیا کیچنوک نے سال کے دوسرے گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹ فرینچ اوپن ویمنز ڈبلز کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ فرانس میں جاری ایونٹ میں کھیلے گئے مکس ڈبلز کوارٹر فائنل میچ میں پاکستان کے اسام الحق قریشی اور ان کی یوکرائن کی جوڑی نادیا کیچنوک نے آسٹریا کے حریف کھلاڑی اولیور ماراج اور ان کی تائیوان کی جوڑی ہاؤ چنگ چن کو اسٹریٹ سیٹس میں 6-3 اور 6-4 سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ٹینس کے ٹورنامنٹ فرینچ اوپن میں خواتین کے سنگل مقابلوں کے کوارٹر فائنلز میں آج برطانیہ کی یوہانا کونٹا نے امریکہ کی سلون سٹیون کو 6-1 اور 6-4 سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ دوسری جانب اسی ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگل مقابلوں کے کوارٹر فائنلز میں سوئٹزرلینڈ کے روجر فیڈرر اپنے ہم وطن سٹن وارنکا جبکہ اسپین کے رافیل نڈال جاپان کے کئی نشیکوری کے مد مقابل ہیں۔ فٹ بال لیگ ویمنز انٹرنیشنل فرینڈلیز میں آج ویلز ویمن اور نیوزی لینڈ ویمن کی ٹیمیں میدان میں اتریں گی۔ گزشتہ روز اسی لیگ میں مردوں کے مقابلوں میں کولمبیا نے پینما کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی تھی۔ کل UEFA نیشنز لیگ کے سیمی فائنل میں سوئٹزرلینڈ اور پرتگال کی ٹیمیں میدان میں اتریں گی۔ ہاکی پرو لیگ میں خواتین کے مقابلوں میں آج نیدرلینڈز اور جرمنی کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے شمشاد آفریدی سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ کوئی بھی سیاسی حکومت عدلیہ، میڈیا اور سیاستدانوں کو بیک وقت ہاتھ لگانے سے ڈرتی ہے، سوائے موجودہ حکومت کے۔ اب اسے خان صاحب کی دلیری سمجھا جائے، تابعداری یا حد درجے خودکشی کا شوق کیا سمجھا جائے؟ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آئیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تجزیہ کار آسمہ شرازی کا کالم حاضر ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خلاف ریفرنس دائر ہونے کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے صدر پاکستان کے نام ایک اور خط لکھا ہے۔ اس خط کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے میں نے ہماری ساتھی عرفانہ یاسر سے گفتگو کی اور ان سے پہلے تو خط کے متن کے بارے میں سوال کیا۔
یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ دوسرا خط ہے جو صدر کو لکھا گیا ہے۔ پہلے ایک خط لکھا گیا تھا جس کا جواب ان کو نہیں ملا، تو ایک تو اس متن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے ایک پہلے خط لکھا تھا، تو اگر آپ مجھے اس کا جواب بھی نہیں ملا، اور اگر یہ دوسرا خط میں اس لیے لکھ رہا ہوں۔ اس کے اندر 2-3 پوائنٹس ہیں جو کہ انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 209 کا انہوں نے حوالہ دیا اور اس میں کہا ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت چونکہ مجھے تو کوئی جسمانی یا ذہنی کام میں کر سکتا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں نہیں کر سکتا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ریفرنس ہے وہ مس کنڈکٹ کی جو خلاف ورزی ہے وہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے اس میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ مس کنڈکٹ ہے۔
اچھا، اب یہ بتائیے کہ وزیر اعظم سے بھی انہوں نے اپنا موازنہ کیا ہے اس خط میں، یہ کیا بات ہے آخر؟
اچھا، وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے کچھ اس طرح موازنہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کیا اگر میں نے، اگر جو ان پہ ایک الیگیشن لگی ہے کہ ان کے بچوں کی اور ان کی بیوی کی جو جائیداد ہے وہ ڈکلیئر نہیں ہوئی، تو وہ وزیر اعظم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وزیر اعظم نے اپنے بچوں اور اپنے بیویوں کی جو جائیداد دے ہیں کیا ان کو اپنے گوشواروں میں ظاہر کیا ہے؟ اگر انہوں نے بھی ظاہر نہیں کیا، آگے سے وہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں، اگر انہوں نے بھی نہیں کیا تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے؟
اچھا، اور یہ انہوں نے صرف وہ جو موازنہ کیا یہ اس کے اوپر کیا، خیال کے اوپر جو کہ ٹی وی میں یا میڈیا میں جو چیزیں لیک ہوئی ہیں،
کیونکہ ان کو اس طرح آفیشلی ابھی تک اس طرح
پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ غیر ملکی جائیدادوں کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا ہے؟ انہوں نے اپنی خود سے کوئی غیر ملکی جائیدادوں کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟
اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ خود ایک بات بتا دیتا ہوں کہ میرے بچے اور جو میری بیوی ہے وہ میرے اس طرح زیر کفالت نہیں ہے. سو اگر ان کی کوئی جائیدادیں لندن میں ہیں تو وہ ان کی ہیں, میرا اس طرح ڈائریکٹلی ان سے کوئی لین دین نہیں ہے.
یعنی وہ ان کے زیر کفالت نہیں ہے, وہ یہاں سے کما کے ان کو نہیں بھیجتے, اور وہ بچے ان کے بڑے ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں.
بالکل,
اور وہ خود کماتے ہیں اور وہاں پہ جو کچھ بھی ٹیکس ہے وہ خود دیتے ہیں.
بالکل بالکل یہی ہے.
عرفانہ یاسر جسٹس فائز عیسیٰ کے خط کی تفصیل بیان کر رہی تھیں. پاکستان کے صوبہ سندھ میں تقریباً ایک ماہ قبل شروع ہونے والے ایچ آئی وی کی وبا میں متاثرہ افراد کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے. تاحال 700 سے زائد افراد میں اس خطرناک وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے, جن میں سے 600 سے زائد بچے ہیں. ہمارے نامہ نگار عمر دراز نے حال ہی میں رتو ڈیرو کا رخ کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ اس بڑی تعداد میں بچوں کے متاثر ہونے کی آخر کیا وجہ ہے.
یہ بیٹا ہے آپ کا؟
ہاں.
یہ کتنے سال کا؟
5 سال.
نواب خاتون نے حال ہی میں اپنا سب سے چھوٹا بیٹا کھویا ہے. مزمل علی کی عمر صرف 5 برس تھی. وہ گزشتہ 3 برس سے مسلسل بیمار تھے. جب وہ پہلی مرتبہ بیمار ہوئے تو نواب خاتون انہیں ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھیں. اس کے بعد وہ 3 سال تک جاتی رہیں. قریباً ایک ماہ قبل اس ڈاکٹر کو صوبہ سندھ کے شہر رتو ڈیرو سے گرفتار کیا گیا. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے دانستہ سینکڑوں بچوں میں ایچ آئی وی کا وائرس منتقل کیا تھا. نواب خاتون نے ایچ آئی وی کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سن رکھا تھا. تاہم اس گرفتاری کے بعد انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا. مزمل علی میں وائرس کی موجودگی کی تصدیق کر دی گئی.
میں اپنے بچے کو لاڑکانا بھی لے کر گئی مگر انہوں نے مجھے باہر نکال دیا. پھر میں اس کو ایک اور ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی. میرا بیٹا سخت تکلیف میں تھا اور میں کچھ کر نہیں سکتی تھی.
مزمل علی ان 600 سے زائد بچوں میں شامل ہیں جن میں ایچ آئی وی کے وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے. تشخیص کا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب رتو ڈیرو میں ڈاکٹر عمران ارنابی نامی ایک نجی ڈاکٹر نے بچوں میں وائرس کی موجودگی کا پتہ چلایا اور حکومت کو آگاہ کیا. تاحال 700 سے زائد افراد میں ایچ آئی وی پایا گیا ہے. متاثرہ افراد میں 600 سے زائد بچے ہیں. ان بچوں کی آدھے سے زیادہ تعداد 5 برس سے کم, جبکہ 30% ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کی پہلی سالگرہ تک نہیں دیکھی. سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کے سربراہ سکندر میمن نے بی بی سی ورلڈ سروس سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ابتدائی تفتیش سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچوں میں وائرس کی موجودگی کی وجہ گندی سرنجوں کا استعمال یا سرنجوں کا بار بار استعمال کرنا ہے.
سرنج ہی اس کی بنیادی وجہ ہے. میرے خیال میں 50% سرنج ہی ہے. کچھ اور وجوہات بھی ہیں جو باقاعدہ تحقیقات کے بعد سامنے آئیں گی.
ان کا ماننا ہے کہ سرنجوں کے بار بار استعمال کرنے کے عمل میں زیادہ تر عطائی ڈاکٹر شامل ہیں. حکومت اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ وہ اس قدر بڑے پیمانے پر ایچ آئی وی کے مریض سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھی. حکومت نے ایسے مریضوں کے علاج کے لیے لاڑکانہ میں ایک سینٹر بھی قائم کیا ہے. خدشہ ہے کہ ایچ آئی وی کے مریضوں کی تعداد مزید بڑھے گی. عمر دراز, بی بی سی نیوز, رتو ڈیرو.
اور اب چند عالمی خبریں شامل کرتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت برطانیہ کے سرکاری دورے پر ہیں. انہوں نے برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے سے ملاقات کی ہے, جس میں تجارت, ہواوے پر عائد امریکی پابندی اور موسمیاتی تبدیلی سمیت دیگر کئی امور پر بات چیت ہوئی ہے. ٹرمپ کی آمد پر برطانیہ کے کئی شہروں میں مظاہرے بھی کیے گئے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں عمیر سلیمی.
برطانیہ میں اپنے سرکاری دورے کے دوسرے دن ٹرمپ نے کہا کہ ان کے مطابق برطانیہ یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد امریکہ کے ساتھ ایک بہتر تجارتی معاہدہ کر سکتا ہے. امریکی صدر نے سرمایہ کاروں کے ہمراہ برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے سے ملاقات کی. ٹرمپ کے مطابق امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تجارت کو مزید بہتر بنانے کی گنجائش موجود ہے.
The American and the British people, it's the greatest alliance.
امریکہ اور برطانیہ کا اتحاد دنیا کا سب سے عظیم اتحاد ہے. جہاں تک مظاہروں کا سوال ہے, میں نے سڑکوں پر ہزاروں لوگوں کو اپنی حمایت کرتے ہوئے دیکھا ہے. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی احتجاج بھی ہو رہا ہے, تو میں نے پوچھا یہ کدھر ہو رہا ہے. میں نے تو کوئی احتجاج نہیں دیکھا سوائے ایک چھوٹے سے گروہ کے.
اس موقع پر مے نے کہا کہ اس عظیم شراکت داری کو اب آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ٹرمپ اور مے نے ڈاؤننگ سٹریٹ میں 1-on-1 میٹنگ بھی کی, جس میں ایران کے ساتھ کشیدگی, موسمیاتی تبدیلی اور چینی کمپنی ہواوے پہ عائد امریکی پابندی پر بات ہوئی. ملاقات کے دوران ٹریزا مے نے ان معاملات پر برطانیہ کا موقف بیان کیا. ان ملاقاتوں کے دوران ٹریزا مے کی یہ کوشش رہے گی کہ دونوں ممالک اقتصادی تعلقات کو مزید بہتر بنا سکیں. ٹرمپ کی آمد کی مخالفت کرتے ہوئے لندن کے میئر صادق خان نے کہا کہ ان کے مطابق امریکی صدر کو سرکاری دورے پر برطانیہ مدعو نہیں کرنا چاہیے تھا.
میرا ماننا ہے کہ امریکہ اور اس کے صدر کے ساتھ اچھے تعلقات ضروری ہیں, وہ ہمارے سب سے قریبی اتحادی ہیں, لیکن میرا اعتراض یہ ہے کہ سرکاری دورے سے غلط تاثر پیدا ہوگا کہ انہوں نے پچھلے 2 یا 3 سالوں میں جو کچھ کہا اور کیا ہم اس کی حمایت کرتے ہیں.
اس سے قبل امریکی صدر نے ایک ٹویٹر پیغام میں صادق خان پر تنقید کی تھی. ٹرمپ نے کہا تھا کہ صادق خان اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہے. امریکی صدر کی آمد پر برطانیہ کے مختلف شہروں میں احتجاج جاری ہے. لندن کے ٹریفالگر سکوئر پر ہونے والے احتجاج میں لیبر پارٹی کے رہنما جرمی کوربن خطاب کریں گے. اس مظاہرے میں لبرل ڈیموکریٹس اور گرینز پارٹی کے رہنما بھی شریک ہوں گے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کیا عمیر سلیمی نے. چین نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اس بیان کی شدید مذمت کی ہے جس میں انہوں نے چین کے دارالحکومت بیجنگ میں تیانمن اسکوائر میں 3 دہائیوں قبل 3 اور 4 جون کو فوجی کارروائی کے دوران مارے جانے والے افراد کی تفصیلات سامنے لانے کی بات کی تھی. تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری.
چین نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو پر زور دیا ہے کہ وہ تیانمن اسکوائر سے متعلق اپنا بیان واپس لیں. امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کے کامنٹس چین کے عوام کے لیے باعث تشویش ہیں اور چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہیں. مائک پومپیو نے کہا تھا کہ چین کو تیانمن اسکوائر پر کی جانے والی فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد اور تفصیلات سامنے لانی چاہیے. انہوں نے چین کے صوبے شنکیانگ میں اویگر مسلمانوں کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن کی مثال دیتے ہوئے چین کی حکومت پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بھی الزام لگایا. سن 1989 میں چینی طلبہ اور مزدوروں نے بیجنگ کے معروف تیانمن اسکوائر میں جمہوری حقوق کے حصول کے لیے ایک بہت بڑا اجتماع منعقد کیا تھا. کمیونسٹ حکام نے اس اجتماع کو ظالمانہ انداز سے کچل دیا تھا اور اس میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے تھے. ادھر تائیوان کی صدر سائی اینگ وین نے چین پر زور دیا ہے کہ تیانمن اسکوائر کے 30 سال مکمل ہونے کے موقع پر جمہوری آزادی اور انسانی حقوق کی اہمیت کا احساس کرے.
ہم امید کرتے ہیں کہ چین بلکہ بیجنگ کے حکام 4 جون کو اس بات کا احساس کریں گے کہ انہیں جمہوری نظام کی ترقی, عوام کی آزادی اور انسانی حقوق کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ چین جو کہ طاقتور ملک بننے کے عمل سے گزر رہا ہے, وہ آزادی اظہار رائے اور مجموعی طور پر آزاد سوچ کے معاشرے کے طور پر بین الاقوامی برادری میں ایک قابل اعتماد ملک کی حیثیت حاصل کرے گا.
3 عشروں کے بعد پہلی مرتبہ چین نے بیجنگ کے تیانمن اسکوائر میں ہونے والی فوجی کارروائی کا دفاع کیا ہے اور چین کے وزیر دفاع نے سنگاپور میں ایک علاقائی کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے تیانمن اسکوائر میں سخت کارروائی کی تھی جو کہ درست تھی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت تیانمن اسکوائر میں فوجی کارروائی کے حکومتی فیصلے کی وجہ سے ہی چین مستحکم ہو سکا اور اس نے ترقی کی.
شمائلہ جعفری کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی سربین کا وقت بھی ختم ہوا. پروگرام کی ایڈیٹر تھیں نادیہ سلیمان, پروڈیوسر عمیر سلیمی اور اسٹوڈیو مینیجر تھے عامر صدیق. عبداللہ فاروقی سمیت سربین کی پوری ٹیم کو اجازت. اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے نازیہ گلزار کی زبانی.
پاکستان کے وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس آشیکاوان نے کہا ہے کہ عید کے بعد نئی میڈیا پالیسی تمام پریس کلبس کو بھیج رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پریس کلبس کی گرانٹس بحال کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کی مرکزی رؤیت حلال کمیٹی کے مطابق شوال کا چاند نظر آ گیا ہے, لہذا عید الفطر کل یعنی 5 جون کو ہوگی. امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ نے فضائی کمپنیوں کو ایسے 300 سے زائد 737 طیاروں کے پروں میں ممکنہ نقائص کے بارے میں خبردار کیا ہے جو اس وقت استعمال کیے جا رہے ہیں. ان میں جدید ترین ماڈل 737 MAX بھی شامل ہے. آسٹریلیا میں پولیس کے مطابق ڈاربن شہر میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ سے 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.